نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ. بلا شبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور اس ماحول میں جو ظلمتوں میں اور اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، یقیناً آپ امید اور روشنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ سراپا نور، اور آپ کے آنے سے پوری دنیا میں جگمگاہٹ ہو گئی. تو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی سیرت کا بیان الحمدللہ وہ صرف ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک اور ساری زندگی اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہنا چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں جو بیانات یہاں ہوتے ہیں، چاہے وہ جمعے کے بیانات ہوں، یہ سے ہٹ کر جو بھی اس میں جو اکابرین یہاں تشریف لاتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اعمال بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں ان کا بیان ہوتا رہتا ہے. اور یہی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانا، آپ کے طریقوں پر چلنا، یہ سب سیرت ہی کا بیان. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا بیان فرما دیا، اور وہ یہ کہ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ ہے اتباع، میری اتباع کرو. یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی اتباع اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بے حد مہربان. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فائدے کی چیز، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ اگر کوئی ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں. اسی طرح فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے، جو راستے بتلائے، آپ نے کر کے دکھایا عملاً، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تو یقیناً ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہی سے روشنی حاصل کی اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا. یہی وجہ تھی کہ وہ اگر ذرا سی بھی ادھر ادھر کسی کو دیکھتے تھے تو فوری طور پر اس سے ہٹ جاتے تھے. غالباً ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں جو صاحب تھے انہوں نے، جب نماز کھڑی ہونے لگی جماعت، تو انہوں نے اعلان کیا کہ الصلاۃ جامعۃن، کہ نماز کھڑی ہونے والی، اور اس کے بعد پھر غالباً حیا علی الصلاح بھی کہہ دیا کہ آؤ نماز کی طرف. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس وقت اپنے جو ساتھ تھے ان سے کہا کہ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکالو، اس لیے کہ یہ شخص بدعتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. ایک مرتبہ تو ٹھیک ہے حیا علی الصلاح جو قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، لیکن یہ دو دو تین تین دفعہ کہنا یہ مناسب نہیں. تو آپ نے فوراً کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے طریقے سے دور رکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اگر کسی نے اس کو اختیار کیا تو فوراً اس کو انہوں نے اس کا رد بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس سے بچایا تاکہ عام لوگوں کے لیے اس میں باقاعدہ ایک عبرت ہو، سبق ہو، تاکہ لوگ ایسے طریقے اختیار نہ کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلائے ہوں۔ اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پہلا خطاب فرمایا تو اس میں خطبے میں جو بات آپ نے فرمائی اس میں فرمایا کہ انا متبع ولا بمبتدی، میں متبع ہوں یعنی اتباع کرنے والا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مبتدے نہیں ہوں، کوئی چیز ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، اپنے طور پر میں کوئی چیز ایجاد نہیں کروں گا، بلکہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں میں بھی اس کی اتباع کروں گا، تم بھی اس کی اتباع کرو۔ تو بہرحال ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ اب جہاں تک بدعت کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ شر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، کہ بدترین چیز وہ ہے کہ جو نئی بات ایجاد کی جائے، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں۔ تو منع فرمایا اس سے کہ آدمی اس ضلالت کو اور گمراہی کو اختیار کرے، بلکہ اس سے بچنے کو فرمایا، اور شر الامور کہا سب سے بدترین بات دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا ہے۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے لائے وہ ہدایت کے لیے کافی و شافی ہے، اس میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا، نئی بات گھڑنا یقیناً وہ اس میں زیادتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت ویسے تو اس کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو، کوئی بھی نئی چیز ہو، حتیٰ کہ پہلے پنکھے نہیں تھے اب پنکھے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی نئی ایجادات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو لغت کے اعتبار سے تو وہ بدعت، نئی چیز کہلاتے ہیں، لیکن یہ گمراہی کا سبب نہیں۔ جس گمراہی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس کو بدعت فرمایا ہے، وہ شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے جو معنی بدعت کے ہیں کہ وہ دین میں نئی بات پیدا کرنا، یہ دین میں نئی بات پیدا کرنا، دین سمجھ کر کسی غیر مستحب عمل کو مستحب قرار دے دینا، کسی غیر مسنون عمل کو سنت اور مسنون قرار دے دینا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ورنہ بعض لوگ اصل میں، بعض جاہل کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، تو صاحب اس زمانے پنکھا نہیں تھا یہ بدعت ہے، ریل گاڑی نہیں تھی یہ بھی بدعت ہے، کار نہیں تھی یہ بھی بدعت ہے۔ ارے بھائی، وہ دینی امور تھوڑی ہیں، وہ دنیاوی امور ہیں، اور دنیاوی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے کہ اپنے آرام کے لیے اگر کوئی صورت ایسی اختیار کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو دنیاوی امور میں نت نئے طریقے نکالنا، تو اس میں وہ بدعت نہیں کہلاتا۔ لغوی اعتبار سے تو ہے، لغت کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی میں بدعت صرف اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا۔ اس لیے کہ جن چیزوں میں آزادی دی ہے شریعت نے، اس آزادی کو ختم کر کے اپنی طرف سے قید و بند کی کوئی صورت اختیار کر لینا، وہ جائز نہیں۔ اب مثلا سمجھیے کہ ایصال ثواب ہے، یہ آسان، آپ نے فرمایا ایصال ثواب کرو، بھائی جو اپنے چلے گئے دنیا سے یا موجود بھی ہیں تو نفلی عبادت کا ثواب انہیں بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ بالکل آسان سی بات تھی، کسی بھی چیز کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے یہ قید لگا لیں کہ صاحب ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ فلاں طریقہ اگر کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا، تیسرے دن کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا، چالیسویں دن کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا، سالانہ برسی کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا۔ اپنی طرف سے قید لگا دینا، اس کو پابند کر دینا کہ اس طرح، ورنہ پہلے دن بھی جائز ہے، دوسرے دن بھی جائز ہے، تیسرے دن بھی جائز ہے، اور جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی کتاب لکھ کر تصنیف کر کے بھی سالے ثواب کر سکتے ہیں، کوئی مسجد بنا کر صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ سالے ثواب کے ہیں. ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، استغفار کر کے، درود شریف پڑھ کر، اور اسی طریقے سے کوئی نفلی عمرہ کر کے، نفلی حج کر کے، یہ سب طریقے سالے ثواب کے، شریعت نے منع نہیں کیا اس سے. لیکن وہ آدمی کوئی صورت اختیار کر لے کہ صاحب نے تیسرے دن ہی ضرور کرنا، تیجا جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو اپنی طرف سے کوئی قید لگا لیتے ہیں، یہ ہے دین میں نئی بات کو ایجاد کرنا. ورنہ اصل اصال ثواب سے کوئی منع نہیں کرتا. بات ساری یہ ہے کہ لوگ سمجھنا چاہتے نہیں، یا ان کے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ ان کے ذہن میں اب صحیح بات آتی نہیں. اصل حقیقت تو یہ ہے اصال ثواب کی. اب ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو ضروری قرار دے لیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آزادی رکھی اس میں، اور ہم اس کو قید کر لیں کہ نہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا تو ہی صحیح ہوگا، اور نہ کرنے والے کو برا سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سال کے کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی وقت صبح و شام کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی صاحب کہے کہ نہیں جی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہ بڑا خراب آدمی ہے، تو یہ غلط طریقہ، کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا ذکر خیر مبارک ہی مبارک ہے، جب بھی کریں آپ، صبح کریں، شام کریں، کسی مہینے میں کریں، کسی دن میں کریں، شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی اس سلسلے میں. لیکن ہم اپنی طرف سے کہیں کہ نہیں جی فلاں تاریخ کو ہی کرنا ضروری، وہ غلط. یاد رکھیے کہ جو دن گزر گیا وہ دن اب قیامت تک آنے والا نہیں، جو مہینہ گزر گیا اس مہینے کے نام تو آئیں گے لیکن وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ ختم ہو چکی، وہ دوبارہ نہیں آتی. اور اصل جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات دیے، ان طریقوں کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ کبھی نہیں آیا. اگر آپ کے زمانے میں بھی آیا اور یقیناً آیا، اور ایک دفعہ نہیں آیا بار بار آیا، آپ نے کیا عمل کیا، آپ کے صحابہ نے کیا کیا؟ اگر تو اس سے بھی بڑھ کر ہم کوئی دیندار ہیں، یا ہمیں ان سے بھی دین سے زیادہ محبت ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ہم سے زیادہ دیندار تھے، وہ ہم سے زیادہ اللہ کے محبوب تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے زیادہ جو ہے متبع تھے، اتباع کرنے والے تھے، تو یقیناً پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اتباع کرنی چاہیے، کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے لائق اتباع ہے، اور جس عمل کو نہیں کیا وہ قابل ترک ہے. اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کر لینا، اس کو ضروری قرار دینا، یہی بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے. دیکھیے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھے، اور سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھے، سجدے میں کس جگہ پر آدمی دیکھے، رکوع میں کہاں دیکھے، یہ سارے آپ سن چکے ہیں بار بار. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ نے، ان کے زمانے کے قریب کوئی بزرگ گزرے ہیں جو بڑے نیک صالح انسان تھے، تو ان کے بارے میں حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک واقعہ لکھا، اور اس کو بھی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا. واقعہ یہ لکھا کہ ایک صاحب جو بڑے نیک تھے، وہ نماز بہت ہی اچھی پڑھا کرتے تھے، لیکن جب نماز پڑھتے تھے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے. صاحب کشف بھی تھے، ایک دفعہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں جو نماز پڑھتا ہوں تو بارگاہ الہی میں اس کی کیا شکل ہے، آپ قبول فرماتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی عملی شکل دیکھوں، کیونکہ جو عمل بھی ہم کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہے آخرت میں. تو ان کو نماز کی ایک شکل دکھائی گئی کہ انتہائی کوئی خوبصورت عورت ہے، متناسب الاعضاء، ہر عضو اس کا جو ہے وہ مناسب اور متناسب ہے، توازن کے ساتھ ہے، لیکن آنکھوں سے اندھی. فرمایا یہ تمہاری نماز ہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے اتنی حسین اس عورت کو بنایا ہے اور سارے اعضاء جو ہے مناسب ہیں، لیکن آنکھوں سے اندھی. کہا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو، اگر سنت کے مطابق آنکھ کھول کر پڑھو گے تو اس کی بھی آنکھیں ہوں گی، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے پڑھو گے تو پھر تو عملی شکل یہی ہے اس کی. تو بتانا کا مقصد یہ تھا کہ سنت، اگرچہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ناجائز نہیں ہے، اور وہ پڑھتے بھی اس لیے تھے کہ اس سے انہیں خوشو خضوع حاصل ہوتا تھا. اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو اسی طرح سے خوشو خضوع حاصل ہوتا ہے تو جائز ہے اس کے لیے. لیکن بہتر اور افضل عمل کیا ہے؟ سنت کے مطابق نماز پڑھے، اور سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے پڑھے نماز. کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو قیام کی حالت میں ہو تو تمہاری آنکھیں سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے. اگر آنکھیں بند کر کے پڑھانی ہو تو پھر سجدے کے مقام پر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھے, سجدے جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پر نظر رکھے اپنی. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے, اگرچہ خشوع خضوع چاہے آنکھ بند کر کے تمہیں حاصل ہوتا ہو لیکن سنت کے مطابق نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ جہاں تک خیالات کا معاملہ ہے تو یہ خیالات انسان کوشش کرے کہ ان کو رفع کر دے. خیالات تو اور بہت سی چیزوں میں آتے ہیں, تو خیالات سے نماز فاسد نہیں ہوتی, البتہ ان خیالات پر عمل نہ کرے. تو یہ خیالات کا آنا نماز کے لیے موجب فساد نہیں. لیکن اس میں جو ایک درپردہ بات بتا دی گئی کہ وہ یہ کہ سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے, چاہے ہمیں غیر مسنون عمل میں مزہ آتا ہو, خشوع خضوع حاصل ہوتا ہو, لیکن پھر بھی سنت کے مطابق پڑھنا ہی زیادہ افضل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا, آپ کے طریقوں پر چلنا ہی زیادہ افضل ہے, اگرچہ ناجائز نہیں. اور وہ واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یقیناً, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب باہر تشریف لائے تہجد کے وقت تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں اور آہستہ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید, اور سیدنا عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. تو صبح آپ نے دونوں کو بلایا اور پوچھا کہ صدیق تم آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو, اتنا پڑھ رہے تھے رات کو تہجد میں, اور فاروق تم اپنی آواز کو بلند کیوں کر رہے تھے اتنا. تو دونوں نے اپنے اپنے حال کے مطابق جواب دیا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات کو میں سنانا چاہ رہا تھا میں اتنا آہستہ پڑھ رہا تھا لیکن وہ ذات تو اس سے واقف تھی, سن رہی تھی, تو جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا اس نے سن لیا. اور سیدنا عمر فاروق نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی اٹھ جائیں اور وہ بھی تہجد پڑھ لیں. آپ نے فرمایا کہ اے صدیق اور اے عمر, تم دونوں نے یہ طریقے چونکہ اپنے طور پر اختیار کر لیے ہیں, اپنی سمجھ کے مطابق تم ایسا کر رہے ہو, لہذا یہ مناسب نہیں, بلکہ اے صدیق تم اپنی آواز کو تھوڑا سا اوپر کرو, اونچا کرو, اور اے فاروق تم اپنی آواز کو تھوڑا نیچا کرو, یعنی اعتدال میں لا اس کو. اور یقیناً اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنے میں تمہارے لیے خیر و فلاح ہے, اپنی طرف سے تم اگر کوئی طریقہ اختیار کرو گے تو اس میں خیر و فلاح نہیں ملے گی. سنت کا جو نور ہے وہ صرف نبی کے طریقوں میں ہے, اس سے ہٹ کر چاہے آدمی کوئی سا طریقہ اختیار کر لے, ہمیں چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتے ہو, لیکن طریقہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بتلایا, اور جس عمل کو آپ نے نہیں کیا نہ کرنے کا حکم دیا, نہ آپ کے بعد صحابہ نے کیا اور صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں کیا, تو یقیناً اس عمل میں ہمارے لیے خیر و فلاح کا کوئی بدار نہیں. اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طور طریقوں کو پورے طور پر اختیار کرنا چاہیے, آپ کی اتباع کامل اختیار کرنی چاہیے. اور اصل طریقہ یہ کہ نماز ہم پانچ وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. قرآن مجید میں اس کا حکم دیا اللہ تعالی نے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں تم لے لو, اور چیز سے مرادیاں کا احکامات ہیں, جو احکام بھی تمہیں کہیں کہ بھئی یہ کرو تو وہ کرنے کا کام, اور جن چیزوں سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جن کاموں سے تمہیں روک دیں ان سے رک جاؤ, اسی کا نام دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے کرنے کا حکم دے ان کو اختیار کر لینا چاہیے, اور جن کاموں سے روک دیں ان سے رک جاؤ. تو بات یہ ہے کہ جو طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا ان طریقوں کو اپنے طور پر ایجاد کر لینا, پھر اس کو دین کا حصہ بنا لینا, یہ درست طریقہ نہیں, اس سے بچنا چاہیے. یقیناً بہت سے لوگ بعض اعمال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, یعنی ان تک جو بات پہنچی ہے کہ بھئی یہ طریقہ بڑا اچھا ہے, اس طریقے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, اور چونکہ اس قسم کی گفتگو اور باتیں کی گئی ہیں تو کرتے ناواقفیت کی بنا پر, لیکن ان تک صحیح بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کو ہم اس انداز میں پہنچائیں کہ اصل مقصد اس تک دین کی بات پہنچانا ہو, اس سے لڑائی کرنا یا اس سے بحث مباحثہ کرنا یا جنگ و جدل کرنا یہ مقصود نہ ہو، اس کو مشتعل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ دین کو محبت کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری. اب اگر وہ عمل کر لے تو آپ نے جو کام کیا اچھا کیا اور اس کا اجر و ثواب بھی آپ نے پا لیا، اور بالفرض آپ کی بات پر اس کو عمل نہ بھی ہوا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب قیامت کے دن آپ سے کوئی باس پرس نہیں. تو ہر بہر صورت آپ کو اجر و ثواب تو مل ہی گیا، آپ نے جو دین حق یعنی جو ہمارے ذمہ داری تھی وہ ہم نے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی گئی، لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ داروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے لوگوں کے لیے، فذکر انما انت مذکر، آپ بس نصیحت کیجئے لوگوں کو، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں. یعنی ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں، ہمارا کام یہ ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پوری درد مندی کے ساتھ لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیں، اور وہ اگر مان لیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی خیر، ان کے لیے بھی صلاح و فلاح، اور ہمیں اجر و ثواب مل گیا بات پہنچانے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری خیر خواہی کے ساتھ لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے تھے. آپ کا طریقہ عام طور پر یہ تھا کہ آپ جب لوگوں کو جمع فرماتے تھے، اپنے عزیز بھی ہوتے تھے، رشتہ دار بھی ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک مرتبہ جب جمع کیا تو لوگوں سے پوچھا ہے، لوگوں ہی بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ان قریب تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا کہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یقین نہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ضرور یقین کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں عذاب علیم سے ڈرانے والا ہوں، اگر تم صحیح اعمال کی طرف نہ آئے تو یقیناً ایک بہت بڑا عذاب، جو اصل میں لشکر جس کو قرار دیا قیامت کہ وہ آنے والی ہے، اور اس وقت پھر تم اپنے کیے میں گرفتار ہو جاؤ، اس لیے میں تمہیں عذاب علیم سے ڈراتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ کا عذاب اب پہنچا کہ اب پہنچا. اور کہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اور قیامت دونوں اس طرح سے نازل ہوئے جیسے یہ دونوں انگلی، اور آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر رکھا، یعنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی، اور فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، میں اور قیامت بھی اسی طرح سے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی میرا آنا خود جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری نبی آ گئے، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو آپ پوری خیرخواہی کے ساتھ لوگوں تک بات پہنچاتے تھے، درد مندی کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کے غم میں، ان کی فکر میں گھلتے گھلتے اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ تو مطلب یہ تھا کہ آپ اتنا غم مت کیجئے، بس دین کی بات ان تک پہنچا دیجئے. تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم دین کی بات صحیح طریقے پر پہنچا دیں. ہمارے بزرگ جو بات عام طور پر بیان کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہ بھئی صحیح بات یعنی حق بات، حق طریقے سے اور حق موقع پر، اس کو اگر کوئی پہنچا دے گا تو وہ اپنے اندر اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی اس میں باقاعدہ کو پر تو نہیں ہوتے اس کے، لیکن اس بات میں اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے اور دل پہ جاگی گرتی. اس لیے ہم اپنی پوری خیر خواہی کے ساتھ کسی کو جو ہے نصیحت کر دیں، دین کی بات پہنچا دیں، انشاءاللہ آگے اثر اس کا پیدا کرنا، اس بات میں اثر پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی درد بندی کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی، بلایا. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو جو مال وہ چھوڑ کر مرا ہے وہ مال اس کے اہل کے لیے، یعنی وارثوں کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ ترکہ آپس میں تقسیم کر لیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مر گیا اور وہ مقروض تھا، اب کوئی اس کا قرضہ ادا کرنے والا نہیں ہے، یا اس کے بچے ہیں ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، تو ایسے بچے ایسے لوگ میرے پاس آئیں، میں ان کا کفیل ہوں، میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کا قرضہ ادا کروں گا. تو آپ نے فرمایا، لیکن جہاں تک مال کا تعلق ہے تو یہ مال تمہیں مبارک ہو اور یہ تم آپس میں تقسیم کر لو. یہ کیوں بتایا آپ نے؟ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہیں اچھی بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے مال نہیں چاہیے، تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، بس جو بات دین کی ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات تم سن لو، اس پر عمل کر لو، یہ اصل مقصود. تو آپ نے بار بار خیر خواہی کے ساتھ پوری جو ہے دل جمعی کے ساتھ لوگوں تک دین کی بات پہنچائی، اور آپ نے چاہا کہ لوگ کاش اس پر عمل کر لیں. چنانچہ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اپنی طرف کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم ہو کہ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو. تو میرے عزیز و آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، آپ کی جو بات ہے وہ حق ہے، اور آپ نے جو فرما دیا وہی حق ہے. بس اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کریں. اور جہاں تک رسومات ہیں، بدعات ہیں، میں نے بتا دیا کہ دین سمجھ کر کوئی بات، دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا اور اس کو دین سمجھنا، غیر مستحب طریقے کو مستحب بنا لینا، غیر مسنون چیز کو مسنون قرار دے دینا، یہی بدعت. جہاں تک دنیا کے امور معاملات ہیں، اس میں اگر کوئی شخص اپنے آرام کے لیے کوئی بنگلہ بنا لیتا تو یقین اس زمانے میں بنگلے نہیں تھے، لیکن بنا لیتا ہے جائز کمائی سے، جائز طریقے سے اپنی راحت اور آرام کے لیے، تو شرن یہ بدعت نہیں ہے. صرف لغوی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ معنی صادق آتے ہیں کہ نئی چیز، لیکن چونکہ دین میں کوئی طریقہ نہیں ہے نیا، اس لیے اس میں شرن کوئی حرج نہیں، مباح امور ہے. اسی طریقے سے اپنی راحت و آرام کے لیے کوئی گاڑی خرید لے، اس گاڑی کو اختیار کرے، اس میں سفر کرے یا جہاز میں بیٹھے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیاوی امور سے متعلق ہیں اور شریعت نے اس میں توسو رکھا ہے اپنی اپنی حیثیت کی. اب لازمی بات ہے کسی کے پاس اگر جہاز کے پیسے نہیں ہیں تو شریعت تو نہیں کہتی لازمی جہاز میں سفر کرو بھائی، اس معاملے میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. تو اس لیے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا یہ ہے بدعت اصل میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے تو انشاءاللہ بہت سے شبہات جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حق بات سمجھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے امور ایسے ہیں جو شر الامور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے، ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جو ہمارے بھائی غلط فہمیوں کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنا پر یا اللہ بدعات میں مبتلا ہیں، رسومات میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی اور ہم سب کو بھی دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.